सनीचर 27 सितंबर के सैरबीन के साथ जाफर रिज़वी का सलाम कबूल कीजिए। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब कर रहे हैं।
मैं पहली बार आप सबको संबोधित करने का।
क्या नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की तकरीर में कश्मीर के मसले का जवाब देंगे? तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, नुखबत मलिक से खबरें सुनिए। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का आज चौथा दिन है, जहां अब से कुछ देर पहले भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिताब का आगाज किया है। भारतीय वजीर आजम का ये खिताब हिंदी जबान में है और उनका कहना है कि वो भारतीय आवाम की ख्वाहिशात से आगाह हैं। उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि 1.5 अरब आबादी वाले भारत से आलमी बरादरी को क्या तवक्कोआत हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत समाजी तब्दीलियों के एक तारीखी दौर से गुजर रहा है। मिस्टर मोदी के अलावा आज इजलास से खिताब करने वालों में लीबिया के वजीर आजम अब्दुल्ला अल्थिन समेत रूस और जर्मनी के वजराए खारजा भी शामिल होंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस दौरे को माहिरीन अमरीका का दिल जीतने की मुहिम के तौर पर पेश कर रहे हैं। भारत में खसूसी अदालत ने मतनाज़ा सियासतदान और तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता को आमदनी से ज्यादा असासजात के मामले में मुजरिम करार दे दिया है। बेंगलोर की अदालत के फैसले के मुताबिक उन्हें 4 साल कैद भुगतना होगी, जबकि उन पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। ताबिंदा कौकब।
भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता को 18 बरस तक चलने वाले इस मुकदमे में 1.5 अरब रुपए गैर कानूनी तौर पर जमा करने का मर्तकब पाया गया। जयललिता सियासत में आने से पहले जनूबी भारत की फिल्मों की अदाकारा थी और उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। बेंगलोर में उनके खिलाफ ये फैसला सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत एक खसूसी अदालत ने सुनाया। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस्तगासा ने जयललिता और 3 अफराद के खिलाफ मुआशरे के खिलाफ जुर्म का इर्तकाब करने का इल्जाम लगाया था। ये मुकदमा जयललिता की हरीफ सियासी जमात ने कायम किया था। जयललिता का मौकिफ हमेशा से यही रहा है कि उनके खिलाफ ये मुकदमा एक सियासी साजिश है।
अफगानिस्तान में हुक्काम का कहना है कि गजनी के एक अहम इलाके का कंट्रोल वापस हासिल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान में झड़पें जारी हैं और 2 दिन में 60 से ज्यादा अफराद मारे गए हैं। मरने वालों में बेशतर पुलिस अफसरान और उनके खानदान के अफराद हैं। शिद्दत पसंदों ने जुमेरात की निसफ शब में गजनी सूबे में एक अहम इलाके पर कब्जा कर लिया था। बरतानिया के जंगी तैयारों ने इराक में अपने पहले जंगी मिशन का आगाज कर दिया है। गुज़श्ता रोज बरतानिया की पार्लियामेंट ने मुल्की फिजाई अफवाज को दौलत इस्लामिया के खिलाफ जारी अमरीकी इतिहाद में शमूलियत की इजाजत दी थी। BBC के नामा निगार के मुताबिक आज 2 बरतानवी जंगी तैयारों ने कब्रस के फिजाई अड्डे से परवाज की है। इन तैयारों में लेजर गाइडेड बम और मिजाइल मौजूद हैं। शाम में दौलत इस्लामिया के खिलाफ अमरीका की सरबराही में चलने वाले फिजाई ऑपरेशन का दायरा फैल रहा है और अब शाम के इलाके कोबेन में मुतअद्दिद फिजाई हमलों की इत्तलात भी हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एक अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ समेत 11 अफराद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली के लिए दायर शुदा दरख्वास्त की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। ये समाअत 29 सितम्बर से शुरू होगी। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के इलाके सिब्बी में मोटरसाइकिल पर नस्ब बारूदी मवाद के धमाके में एक शख्स हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। इस धमाके की जिम्मेदारी कालादम अस्करियत पसंद तंजीम बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने कबूल की है। क्वेटा में तंजीम के तर्जुमान ने मीडिया के दफातर को फोन करके बताया है कि धमाके में खुफिया इदारों के अहलकारों को हदफ बनाया गया था। मोहम्मद काजिम की रिपोर्ट।
ये धमाका आज सुबह चाकर खान रोड पर हुआ। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी सुहेल रहमान ने फोन पर BBC को बताया कि नामालूम अफराद ने एक मोटरसाइकिल पर धमाकेज मवाद नसब करके इसे चाकर खान रोड पर सब्जी मंडी के करीब कड़ा किया था। धमाकेज मवाद पटने से एक शख्स हलाक जबकि 28 जख्मी हुए। जख्मियों में से 5 की हालत तश्वीशनाक थी, जिनमें से 2 को इलाज के लिए क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि धमाका रिमोट कंट्रोल बम के जरिए किया गया, जिसके लिए 5 किलो धमाकेज मवाद इस्तेमाल किया गया था।
इंडोनेशिया के सूबे आचे में हुक्काम ने हमजिंस परस्तों की शादी के खिलाफ एक नया कानून पास किया है, जिसमें ऐसे अफराद को 100 कोड़ों की सजा दी जाएगी जो इस किस्म के इकदाम में मुलव्वस पाए जाएंगे। यही सजा उन शादीशुदा अफराद के लिए भी होगी जो गैर अफराद से जिनसी ताल्लुकात कायम करेंगे। आचे में हुक्काम की कोशिश है कि इस्लामी कवानीन को मजबूत बनाया जाए। यूरोप में इंटरनेट पर मौजूद मवाद के तहफ्फुज़ के जाब्ताकारों ने गूगल पर एक बार फिर जोर दिया है कि वो अपनी प्राइवेसी की पॉलिसी में तब्दीली करें। राहिल खान।
دو سال قبل گوگل نے پرائیویسی پالیسی میں تبدیلیاں کی تھیں جن کے بارے میں ضابطہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ یورپی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کئی دوسری باتوں کے علاوہ ضابطہ کاروں کا کہنا تھا کہ گوگل پر لازم ہے کہ وہ اپنے صارفین کو بتائیں کہ ان کی کون کون سی معلومات حاصل کی گئی ہیں اور اسے کس کس کے ساتھ بانٹا گیا ہے۔ گوگل کا کہنا ہے کہ وہ ضابطہ کاروں کو اس بات کی وضاحت دے رہا ہے کہ اس کی پرائیویسی کی تبدیلیاں کیا ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اگر میں پوچھوں کہ آپ سیربین کیوں سنتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پروگرام اور اس میں شامل حالات حاضرہ سے متعلق آپ کی رائے میں سیربین میں شامل کرنا چاہوں گا۔ مجھے اپنی رائے بھیجیے اور اس کے لیے پاکستان میں 0800-222-75 پر مفت فون کیجیے اور ایک منٹ کے اندر اپنی رائے ریکارڈ کیجیے اور مجھے شفیع نقیجہ مئی کو بھیجیے۔ نمبر ایک بار پھر 0800-222-75۔ سیربین بی بی سی اردو سروس کا مایناز پروگرام۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ یورپی ممالک کے خلائی جہاز روزیٹا سے متعلق مظاہرین کا کہنا ہے کہ کومیٹ 67P نامی دمدار ستارے پر ایک روبوٹ آئندہ نومبر کی 12 تاریخ کو اتارا جائے گا۔ یہ روبوٹ کیسے اتارا جائے گا، اگر آپ اس بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہیں، تصاویر دیکھنا چاہیں، تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے، جسے اب ہم نے آپ کے لیے ایک نیا روپ دیا ہے اور اب یہ ریسپونسو ویب سائٹ ہو چکی ہے، یعنی آپ کی ڈیوائس کے مطابق ڈھل سکتی ہے۔ تو bbcurdu.com پر آئیے اور ہماری نشریات بھی اپنی سہولت کے مطابق سنیے۔ اور ہم اب آپ کو لیے چلتے ہیں امریکہ کے شہر نیو یارک، جہاں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج سیربین کا بڑا موضوع بھارتی وزیر اعظم کا یہی خطاب رہے گا، جس کی تفصیلات بتانے کے لیے اس وقت براہ راست بی بی سی کے نامہ نگار برجیش اپادھیائے نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں۔ برجیش، کیا کہہ رہے ہیں مودی جی، کیا خاص خاص باتیں کر رہے ہیں؟
دیکھیں، ابھی مشکل سے ان کی تقریر کو 10-12 منٹ ہوئے ہیں اور شروعاتی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت دنیا کو ایک پریوار کی طرح دیکھنا چاہتا ہے، جو ان کا ایک ہمیشہ سے وہ کہتے رہے ہیں وسودھیو کٹمبکم ورلڈ ایز اے کمیونٹی، اور اسی اصول پر کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ لیکن خاص کر شروعاتی حصے میں انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے، یعنی بھارت کا جو مستقبل ہے، وہ خطے کی میں امن چین، خطے کے استحکام پر سے طے ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات میں اسی پالیسی پر کام کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بنا کسی دہشت گردی کے سائے میں ہم چاہیں گے کہ پاکستان سنجیدہ ہو کر کے دو طرفہ بات چیت، بائی لیٹرل بات چیت کے لیے سامنے آئے، اور پاکستان کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے لیے ایک ماحول تیار کرے۔ انہوں نے جو وزیر اعظم نواز شریف نے جو اپنی تقریر میں کل کشمیر کا مدعا اٹھایا تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے اس منچ پر سوال اٹھانے سے کسی طرح کی کامیابی نہیں ملتی ہے، اور اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ دونوں ملک اگر دو طرفہ بات چیت کریں اور اس کے لیے سنجیدہ ہو تو بات آگے بڑھ سکتی، اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جو باڑھ آئی ہوئی ہے اس کا ذکر کیا انہوں نے، اور کہا کہ بڑے پیمانے پر بھارت نے جو بھارت کے زیر انتظام کا کشمیر ہے اس میں کافی لوگوں کو سہولیتیں پہنچانے کی کوشش کی، اور پاکستان کو بھی انہوں نے اپنی طرف سے آفر دیا تھا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم ترقی پذیر ملک ہیں اور ہمارے پاس بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری جو ریسورسز ہیں اور اس کو ہم لیکن ساجھا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو ابھی تک وہ نکل کے آئی، انہوں نے ویسٹ ایشیا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں جو دہشت گردی کے خلاف جو کولیشن بن رہی ہے اس کا بھارت خیر مقدم کرتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں سبھی ملکوں کو ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے۔ تو فی الحال ابھی تک اسی طرح کی موٹی موٹی باتیں نکل کر کے آئی ہیں۔ جی
برجیش، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ نیو یارک سے نامہ نگار برجیش اپادھیائے ہمارے ساتھ تھے، تفصیلات بتا رہے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کی۔ ذرا دیر کے لیے اس عمارت سے باہر نکلتے ہیں، اور امکان تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر کے دوران اس کے موقع پر عمارت کے باہر احتجاج بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تفصیلات بتائیں گے ہمیں اسی عمارت کے باہر موجود نامہ نگار صحافی سلیم رضوی، وہ جو وہاں موجود ہیں۔ سلیم، کیا اطلاعات ہیں اب تک؟
جی، یہاں پر اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے باہر جبکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب جاری ہے، اور یہاں پر مظاہرے جاری ہیں، اور یہاں قریب 100-125 جو ہیں وہ مودی مخالف مظاہرین جو ہیں وہ بینر اور پوسٹر اور بلیک کارڈ وغیرہ لے کے کھڑے ہیں اور نعرے بازی چل رہی ہے, اور اسی کے نزدیک بالکل حامی بھی موجود ہیں, یہاں پہ 250 کی تعداد ان کی بھی ہے, اور وہ جو ہیں وہ پوسٹرز بینرز اور بڑے اچھے اچھے اس پہ لکھے ہوئے ہیں مودی کے حمایت میں نعرے, اور وہ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے کشمیر کے بھی نعرے لگ رہے ہیں اور ایک طرف جو مودی حامی ہیں وہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر بھارت کا انگ ہے اور کبھی نہیں دیں گے. تو اس طرح کی یہاں پر کشمکش جاری ہے.
جی بہت بہت شکریہ سلیم. واپس چلتے ہیں پھر برجیش اپادھیائے کے پاس. برجیش, یہ جو کشمیر کا معاملہ کل نواز شریف نے اٹھایا تھا, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ نریندر مودی نے اس پر بات کی ہے, تو نریندر مودی کی اب تک کی بات چیت سے کیا لگتا ہے, کیا بھارت اور پاکستان ان کی اب تک کی بات چیت کی روشنی میں آگے جا کے کشمیر کے مسئلے پر بات چیت میں جانے والے ہیں, نہیں جانے والے, کیا لگ رہا ہے؟
دیکھیے, فی الحال اس بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے, لیکن ایک چیز میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ جو نواز شریف جب کل آئے تھے اور ان کے وہاں پاکستانی جو اہلکاروں سے جو میری کچھ بات چیت ہوئی ہے, ایک طرح کی ایک مایوسی تھی, خاص کر وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے. انہوں نے کیونکہ اگر ہم پچھلے برس کے مقابلے بات کریں تو پچھلی بار ایک الگ ماحول تھا. نواز شریف بالکل ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے تھے. اس میں منموہن سنگھ بلکہ کہے جا رہے تھے کہ لیم ڈک پرائم منسٹر ہیں, وہ نہیں فیصلے لے سکتے ہیں. اور یہ بھی اہلکار کہہ رہے ہیں کہ اگر جو فورن سیکرٹری لیول کی جو بات چیت ہے یہ اگر بھارت نے رد نہیں کی ہوتی, اس کو کینسل نہیں کیا ہوتا, تو ممکن ہے کہ نواز شریف کی جو پورا ٹون تھا وہ بالکل الگ ہو سکتا تھا اقوام متحدہ کے اس سپیچ میں. اور جو ماہرین ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے جو بھارت نے جو ایک اگریسو رویہ دکھایا, ایک اس طرح کا جو رخ دکھایا, اس سے پاکستان کی جمہوریت کمزور ہو سکتی ہے, کیونکہ اس وہاں پر یہ ہمیشہ کہا جائے گا کہ فوج کہے گی کہ بھارت خطرہ بن کر کے آ رہا ہے, اور پھر ایک پورا کا پورا جو ہے سو رخ بدل جائے گا پوری اس بات چیت کا. یہ امید ضرور کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو مقامی سیاست کی جو مجبوریاں ہوں بھلے ہی نریندر مودی کی, وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ رخ اپنایا, اور یہ شاید ایک چھوٹا سا فیز ہو, ایک دور ہو جو گزر جائے, اور امید کی جا رہی ہے کہ آگے بات چیت ہو. لیکن جو بھارت سے جو آئے ہوئے کچھ اہلکار ہیں ان کی طرف سے ایک بات, اور
برجیش میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں, برجیش میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں برجیش کے جیسے نواز شریف نے ایک جارحانہ انداز اختیار کیا, ان کا اسی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں یہ کہنا تھا کہ بھارت نے موقع گنوا دیا مذاکرات کا, تو کیا نریندر مودی کی بات چیت سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ واقعی موقع گنوا دیا گیا ہے, یا ان کی بات چیت سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ نہیں بات چیت ہو سکتی ہے؟
ہے کہ ان کی بات چیت سے کسی طرح کا یہ اشارہ مل رہا ہے کہ موقع ختم ہو گیا, کیونکہ اگر آپ یاد کریں تو وزیر خارجہ سشما سوراج نے جو کچھ سمے پہلے کہا تھا کہ ڈپلومیسی میں کبھی بھی کوئی آخری لفظ نہیں ہوتا ہے, لیکن وہاں اور اس لیے اور ابھی کی جو بات چیت میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان سنجیدہ ہو کر کے آئے اور ہم لوگ مل بیٹھ کر کے بائی لیٹرل لیول پر بات کریں. تو مودی کا جو ایک پورا کا پورا فوکس یہ تھا کہ دو طرفہ بات چیت ہو, یہ بین الاقوامی منچ پر اس کو اٹھانے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی جو بات میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں کے ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مودی یہاں آئے ہیں تو ایک طرح سے وہ بھارت اور امریکہ کا جو ایجنڈا ہے اس پر فی الحال یہاں پر بھارت پاکستان کے ایجنڈا کو حاوی ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں, نمبر ایک. اور نمبر دو, وہاں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی جو سیاسی حالت ہے وہ تھوڑی ابھی کمزور نظر آ رہی ہے پاکستان میں, تو کیا ان سے بات چیت کرنے سے کسی طرح کی پیش رفت ہو سکتی ہے؟
بہت بہت شکریہ برجیش, بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی آپ نے برجیش سے سنا پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر کے جواب میں, بھارتی وزیر اعظم اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں, پاکستان کا بھی ذکر انہوں نے کیا. آپ کو یاد دلائیں کہ بھارتی وزیر اعظم نے کشمیر کی جو بات کی ہے اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ کشمیر میں استصواب رائے یا پلیبسائٹ کی جو بات تھی وہ دوبارہ دہرائی تھی میاں نواز شریف نے, اور بہت عرصے کے بعد پاکستان کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا تھا. تو یہ ایسا کیوں ہوا ہے, آئیے ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں. اس تجزیے کے لیے ہم آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد, جہاں ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ یا فوج اور سیاسی قائدین کے درمیان تعلقات کار پر نظر رکھنے والے تجزیہ نگار ڈاکٹر اعجاز حسین کو, اور بھارت کے ممتاز صحافی اور بی بی سی ہندی کے سابق مدیر امیت بروا کو. ڈاکٹر اعجاز, پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب کا جو موقف اقوام متحدہ میں سامنے آیا تھا کشمیر کے معاملے پر, کیا یہ پاکستان کے اندرونی حالات اور حکومت اور فوج میں جو محاذ آرائی کی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں اور جو سیاسی हलचल है, उसका नतीजा है, क्या वजह बनी इस मौकफ की?
जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो तकरीर है UNO में, ये मतवक्के थी इसी तरह की होगी, क्योंकि पाकिस्तान की हालिया सियासत में जो तब्दीली आई है, जहाँ पे नवाज शरीफ हुकूमत को बहुत से पहलू के हवाले से पसवाई इख्तियार करना पड़ी, जिसमें खारजा पॉलिसी भी थी, जिसमें दाखिली सियासत भी थी, तो उसमें ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि वो उनका अपना कोई एक आज़ाद किस्म की जो है वो पॉलिसी इख्तियार नहीं कर सकते, उनको एक स्क्रिप्टेड जो है अंदाज से पाकिस्तान की पॉलिसी को आगे चलाना पड़ेगा। तो एक साल के अंदर यह तब्दीली बहुत नुमाया है।
तो डॉक्टर साहब, ये जो तब्दीली आई है, जो हम आपसे सवाल कर रहे हैं, वो ये कि ये जो पाकिस्तानी ज़राए बलाग में चैमगोइयाँ हो रही हैं कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान महाजाराई है, कश्मीर के मसले पर नवाज शरीफ ने जो जारहाना अंदाज़ अक़वामे मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया है, क्या ये जुड़ी हुई हैं चीज़ें?
देखिए, ये जो जारहाना अंदाज़ है, ये नवाज शरीफ का या सिविल हुकूमत का तो ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तानी फ़ौज का ही है, क्योंकि असल में पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है 1977 से लेके बिला वास्ता जो है पाकिस्तान की फ़ौज उसको मुतय्यन करती है, तो ये उन्हीं की तरफ से एक इंडिया था कि आपने इसी तरह की पॉलिसी को अपनाना है। तमाम पाकिस्तान के दाखिली सियासत के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ जो थे, उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा की तकरीर से और जो करारदादें थी उनसे हट के ज़रा आगे जाने की कोशिश की थी, जो कि एक लिहाज से रिवर्सल उसकी कर दी नवाज शरीफ ने, जो कि मेरा ख्याल है मौजूदा पाकिस्तानी फौजी की आदत भी चाहती थी।
जी, अमित बरुआ भी हमारे साथ हैं, जो इस वक्त अखबार भारतीय अखबार हिंदू के रेसिडेंट एडिटर हैं दिल्ली में। अमित, नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ सामने आया अक़वामे मुत्तहिदा के ज़रिए से, भारत में कैसे देखा गया उसे?
जी देखिए, आज तो पहले ये बता दूं कि भारत में जो बड़ी खबर है वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन की खबर है, लेकिन अभी मैं अपने टेलीविजन पर देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं इसी UN के खिताब में, तो मुझे लगता है कि जहां तक नवाज शरीफ साहब का बयान है, यहाँ पर अखबारों ने उसको प्ले अप जरूर किया और कुछ लोगों ने उसकी रिपोर्ट की है, लेकिन जैसे कि आपके इस्लामाबाद के एक्सपर्ट कह रहे थे, मुझे लगता है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चल रही है उसको एक तरह से उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है यूनाइटेड नेशंस में। अब पूरा तो मैं सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन अभी तक जो मोदी साहब ने कहा है उससे ये बात साफ है कि वो चाहते हैं कि एक पाकिस्तान की तरफ से एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट खड़ा किया जाए जिसमें बातचीत मुमकिन हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जिस तरह से बयानबाजी हुई है पिछले नवाज शरीफ साहब को जो इनविटेशन के बाद जब वो दिल्ली आए थे मोदी जी की स्वेयरिंग इन के लिए, उसके बाद जो हालात है वो काफी बिगड़े हैं, और ये जो बयानबाजी यूनाइटेड नेशंस के फोरम से भारत और पाकिस्तान अच्छे से करते आए हैं, एक बार हम लोगों ने फिर देखा है कि ये बयानबाजी हुई है।
अमित, तो क्यों हुई है? यही सवाल है। देखिए ना, आप खुद कह रहे हैं कि अभी कितने दिन हुए हैं कि वजीर आजम के जश्न में गए थे, नवाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी के जश्न में गए थे, तोहफे तहाइफ का तबादला हुआ, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की कुर्बत की बातें हुई, अब ये अचानक जो तलखी आ रही है ये क्यों आ रही है?
जी, पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि मैं भारत सरकार की या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं एक प्राइवेट सिटीजन की हैसियत से बोल रहा हूं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह के टेंशन्स दोनों मुल्कों के बीच थे और नवाज शरीफ साहब और मोदी जी यहां आए और फिर ये ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेकर पाकिस्तान के जो साहब हाई कमिश्नर हैं उन्होंने न्योता दिया और उसके बाद वो बातचीत की कड़ी एक तरह से 25 तारीख को जो बातचीत होनी थी वो टूट गई फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की, तो ये बात साफ है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने रिश्तों पर पॉजिटिव काम ना करें तो स्लाइड बैक का जो डेंजर है वो बहुत रहता है, और एक बार दोबारा से हमने देखा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी काफी गोलीबारी हुई है जैसे सबको मालूम है, तो ऐसी सिचुएशन में कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहील शरीफ साहब ने भी बयान दिया कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई होती है LOC पर तो वो जवाब देंगे, तो इस तरह के माहौल में मुझे नहीं लगता कि डायलॉग की पॉसिबिलिटी, अगर डायलॉग हो भी जाता है तो वो डायलॉग की क्वालिटी मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी रहेगी, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों मुल्कों को एक एक कदम पीछे हटना चाहिए और जो डायलॉग की जो कड़ी थी उसको दोबारा से उठाना चाहिए, ये कोशिश उनकी होनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में ये इतिहास ये हिस्ट्री रही है कि इस तरह के बयानबाजी के बावजूद बातचीत हुई है, तो हो सकता है कि दोनों मुल्क अभी भी एक कोई सरप्राइज हमारे लिए पेश कर दें।
जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिए। डॉक्टर जाज, ये जो नया बयानिया या नया नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ से अब सामने आ रहा है, कश्मीर के मौकिफ को दोहराया जा रहा है, इस तस्वाब राय की बात की जा रही है, तो क्या वही पाकिस्तानी सख्त की मौकिफ फिर पाकिस्तान में जोर पकड़ सकता है?
دیکھیں وقتی طور پہ تو ایسے ہی نظر آتا ہے کہ یہ جو اپروچ ہے یہ چلے گی. تو میرا خیال ہے اس میں پاکستان نے اپنی جو ایک اسٹینڈرڈ پالیسی تھی کشمیر کے مسئلے پہ اسی کی طرف جو ہے وہ انہوں نے واپسی اختیار کی ہے, جو کہ مشرف کے زمانے میں اس میں اسے کچھ تھوڑا سا وہ ڈیویشن ہوگی تھی. تو یہ میرا خیال ہے چلے گا ابھی 6 مہینے سال تک اسی طرح صورتحال چاہے گی. لیکن تاہم اگر آپ نواز شریف کی جو پوری اسپیچ ہے اس کو پڑھیں, اس میں امن کی بات وہ بھی کر رہے ہیں, مذاکرات کی بحالی کی بات وہ بھی کر رہے ہیں, تو یہ منحصر ہے دونوں جو ملکوں کی جو قیادت ہے سیاسی اور فوجی جو قیادت ہے وہ کس طرح صورتحال کو دیکھتے ہیں. لیکن نواز شریف کی تقریر سے ایک چیز سامنے آتی ہے جو کہ پاکستان کی فوج کی بھی خواہش ہے کہ مسئلے کو انٹرنیشنلائز کیا جائے. تو اب دونوں کی جو اپروچز ہیں ان میں میرا خیال ہے ایک واضح فرق آ گیا. پاکستان جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے, بھارت جو ہے وہ بائی لیٹرل تعلقات کی جانب جانا چاہتا ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ روایتی موقف اب پاکستان دہرا رہا ہے, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان میں پھر جہادی حلقوں کے لیے وہی کشمیر کے گرد گھومتا ماحول بننے جا رہا ہے؟
مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا اتنی جلدی, کیونکہ ابھی دیکھیں ایک بڑا مثبت ایک بیان آیا ہے مودی کی طرف سے, اس کو پاکستانی جو اسٹیٹ ہے اگر وہ ذمہ داری سے لیتی ہے تو میرا خیال ہے صورتحال شاید اس نیچ پہ نہ جائے. لیکن اگر بھارت جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتا رہے گا کہ ہم نے جو ہے سیکٹر لیولس کی ٹاکس کو ہم نے جو ہے اس کا انقطاعی جاری رہے گا اور اس طرف نہیں آنا کہ مذاکرات کی بحالی کی جائے, تو پھر میرا خیال ہے پاکستانی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جیسچرز دے سکتی ہے کہ ہم اس طرح کی صورتحال اختیار کر سکتے ہیں.
امیت بروا جی, اگر پاکستان میں پھر سے جہادی علاقوں میں کشمیر کا معاملہ اہمیت اختیار کرتا ہے تو بھارت میں کیا رد عمل پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا تجزیہ آپ کا؟
جی دیکھیے, یہ جو بیان بازی نواز شریف صاحب نے کی ہے, کور ایشو, سیلف ڈیٹرمنیشن, ریفرنڈم, یہ پہلے بھی کافی ریٹرک چلتی رہی ہے. جو ریالٹیز ہیں وہ کافی علیحدہ ہیں, اور ایک طرح سے دونوں ملکوں نے پہلے کوشش کی ہے کہ وہ جو اپنی پرانی پوزیشن ہے اس سے آگے بڑھیں, لیکن ایک جو ریورسل ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے. ایسی سچویشن میں اگر پاکستان کی گورنمنٹ یا فوج یا کوئی بھی اور لوگ یہ جہادی فورسز کو سپورٹ کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج کے ماحول میں یہ کسی کو سوٹ کرے گا اور پاکستان کو بھی سوٹ نہیں کرے گا, کیونکہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے وہ سب صاف نظر آتا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ اور فوج خود اس سے جوجھ رہی ہے. تو ایسی سچویشن میں اگر آفیشیل سپورٹ جہادی فورسز کو ملتا ہے یا ان کو اور پناہ دی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے اس سے تو رشتے اور بھی ہندوستان اور پاکستان کے بگڑ جائیں گے.
امیت, ابھی برجیش اپادھیائے نے ہمیں, نامہ نگار نے ہمیں وہاں سے بتایا ہے کہ مودی صاحب نے امریکہ اور بھارت کے تعلقات پر زیادہ زور دینے کی کوشش کی ہے بنسبت پاکستان سے تعلقات پر, تو کیا پاکستان کو بھارت کی آئندہ جو اسٹریٹجی ہے, جو حکمت عملی ہے, اس میں پاکستان کی امپورٹنس سینٹرلائزڈ ہے, کلیدی ہے یا نہیں ہے؟
جی دیکھیے, نیبرز کی امپورٹنس رہے گی اور جو ڈیفیکلٹ نیبرہڈ ریلیشن شپس ہیں اس میں خاص کر کے نیبرز کی ریلیشن شپ اور امپورٹنس, ان کا امپورٹنس کبھی کم نہیں ہوگا. لیکن موٹی بات یہ ہے کہ ریٹرک کے باوجود اور جس طرح کی بات چیت ہوئی تھی, جس طرح کی شروعات مودی جی اور نواز شریف صاحب نے کی تھی, وہ کہیں نہ کہیں گاڑی جا کے ایک جگہ رک گئی ہے. اب اگر ڈپلومیسی کے ذریعے یا بیک چینلز کے ذریعے یہ ریوائیو ہو سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے دونوں ملکوں کے لیے اور پورے خطے کے لیے اچھی بات ہوگی.
بہت شکریہ جی. ڈاکٹر اعجاز, یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جو کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کشمیر کے موقف کو زندہ کریں, وہ روایتی موقف کو, تو کیا اس سے پاکستان میں فوج اور سیاسی قائدین کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے دکھ رہے ہیں؟
دیکھیں, ظاہر ہے اس سے فرق تو پڑے گا, کیونکہ پاکستان کی فوج کو اس طرح کے بیانات سے جو ہے وہ خوشی ہوگی اور انہیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان میں جو ہماری روایتی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں بھی میرا خیال ہے کہ اس سے کافی استحکام ملے گا. جیسے مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو پہلے ہی چاہتی ہیں کہ اسی طرح کے بیانات دیے جائیں, انہوں نے خیر مقدم بھی کیا ہے. لیکن پاکستان بھارت کے تعلقات میں میرا خیال ہے کہ دونوں حکومتوں کو اس طرح کے بیانات سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے اور امن کی بات کرنی چاہیے, کیونکہ اس طرح اگر یہ نہ بھی کریں, بیانات نہ بھی دیں اور پاکستان جو ہے وہ آفیشلی جو ہے کشمیر میں دوبارہ سے انفلٹریشن کو نہ بھی جاری کرے, لیکن انٹرنیشنل جو ماحول ہے
جس تو ڈاکٹر صاحب یہ جو تعلقات بہتر ہوتے ہیں سول ملٹری لیڈرشپ کے پاکستان میں, تو کیا اس سے پاکستان میں سیاسی استحکام آپ دیکھ رہے ہیں آتا ہوا؟
جی, وقتی طور پہ تو جو ہے ویسے ہی ہے کہ فوج کا بلہ بہت بھاری ہے, لیکن یہ ہے کہ جمہوریت کی تھوڑی سی ساکھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک فارم کی حد تک بچ جاتی ہے, جو اس طرح کی کہہ لیں کہ تعلق سے میرا خیال ہے بڑی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوالٹی اور ڈیموکریسی ہمارے یہاں بہت جلدی بہتر ہو جائے گی.
جی بہت بہت شکریہ. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے تجزیہ نگار ڈاکٹر اعجاز حسین, اور بھارت سے ہمارے ساتھ تھے دہلی کے ہندو کے ریسیڈنٹ ایڈیٹر امیت بروا, جو بی بی سی ہندی کے بھی سابق مدیر رہے ہیں. اور ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اس تقریر کا, جس میں انہوں نے پاکستان کا بھی ذکر کیا ہے اور جو آج سیربین کا بڑا موضوع بھی رہی ہے, اور یہی تقریر ابھی جاری ہے. اس کے لیے ہم آپ کو ایک بار پھر نیو یارک میں صحافی سلیم رضوی کے پاس لے کے جائیں گے, اور ایک دفعہ پھر آپ کو نیو یارک میں نامہ نگار برجیش مرشا کے پاس لے کے جائیں گے, تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اور کیا کچھ کہا ہے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں, بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبناز.
جنوبی کوریا کے شہر انچون میں جاری ایشین گیمز میں دفاعی چیمپئن پاکستان ہاکی ٹیم نے عمان کو 0-8 سے شکست دے دی ہے. پاکستان نے ایشین گیمز ہاکی کے مقابلوں میں سری لنکا, بھارت, چین اور عمان کو شکست دینے کے بعد ہاکی مقابلوں میں مسلسل چوتھی فتح حاصل کر کے گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. بھارت میں جاری چیمپئنز لیگ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں پاکستان کی لاہور لائنز نے ڈالفنز کو 16 سے شکست دے دی ہے, اور بھارت کے چاند سنگھ نے ایشین گیمز میں شوٹنگ کے 50 میٹر کیٹیگری کے مقابلوں میں کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے. ادھر چین میں جاری ووہان ٹینس اوپن میں خواتین کے سنگل مقابلوں کے فائنل میں فتح کا تاج پہنا پیٹرا کیویٹووا نے, جنہوں نے کینیڈا کی یوجینی بوشارڈ کو فائنل میں 6-3 اور 6-4 سے شکست دے کر ووہان ٹینس اوپن کا فائنل جیت لیا ہے. ٹینس ہی میں شینجن اوپن میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے سیمی فائنل میں برطانیہ کے اینڈی مرے نے ارجنٹائن کے خوان موناکو کو مات دے دی ہے, اور دوسرے سیمی فائنل میں کولمبیا کے سانتیاگو فیرالڈو کو اسپین کے ٹامی روبریڈو کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. کل ہونے والے شینجن اوپن فائنل میں آج کے 2 اینڈی مرے اور ٹامی روبریڈو مد مقابل ہوں گے. ایشین فٹ بال کنفیڈریشن نے فیفا کے موجودہ صدر سیپ بلیٹر کی اگلے سال ہونے والے فیفا کے صدارتی انتخابات میں حمایت کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے. فٹ بال کلب مانچسٹر سٹی کے مالک مانوئل پیلوگرینی کے مطابق مڈ فیلڈر سمیر ناصری ٹانگ کی سنگین چوٹ اور سرجری کی وجہ سے 1 تک کھیل کا حصہ نہیں ہوں گے. بین الاقوامی کرکٹرز نے مشرقی افریقہ کے ملک تنزانیہ کی بلند ترین چوٹی کیلی منجارو پر 5,730 میٹر کی بلندی پر کرکٹ کھیل کر دنیا میں سب سے زیادہ اونچائی پر کرکٹ کھیلنے کا نیا ریکارڈ بنا لیا ہے.
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارتی ریاست تامل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جے للیتا کو بدعنوانی پر 4 قید اور 100 روپے کا جرمانہ ہوا ہے. ایران کے صدر حسن روحانی نے خبردار کیا ہے کہ ان کے ملک کے جوہری معاملات پر مستقل حل کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے, اور فلسطین کے صدر محمود عباس نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہے. انہوں نے اسرائیل پر نسل کشی کا الزام عائد کیا ہے. یہ تمام تفصیلات عالمی خبروں کے بعد. پہلے عالمی خبریں.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ باہمی مذاکرات کرنے کو تیار ہے اور وہ پاکستان سے بھائی چارے کے تعلقات قائم کرنے کے خواہش مند ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہوگا۔ بھارت میں خصوصی عدالت نے تامل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جے للیتا کو بدعنوانی کے جرم میں 4 سال قید اور 100 کروڑ روپے جرمانہ ادا کرنے کی سزا سنائی ہے۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ غزنی کے ایک اہم علاقے کا کنٹرول واپس حاصل کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور طالبان میں جھڑپیں جاری ہیں اور 2 دن میں 60 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں۔ برطانیہ کے جنگی طیاروں نے عراق میں اپنے پہلے جنگی مشن کا آغاز کر دیا ہے۔ گزشتہ روز برطانیہ کی پارلیمنٹ نے ملکی فضائی افواج کو دولت اسلامیہ کے خلاف جاری امریکی اتحاد میں شمولیت کی اجازت دی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے ہماری ساتھی نخبت ملک سے سنی۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے خبردار کیا ہے کہ ان کے ملک کے جوہری معاملات کے مستقل حل کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے، جس کی وجہ حالیہ مذاکرات میں سست روی ہے۔ وہ بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے مبشر زیدی۔
نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حسن روحانی نے ایران اور 6 ملکی مذاکراتی ٹیم کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں کسی بڑی پیش رفت نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ مسئلے کے حل کے لیے دی گئی 24 نومبر کی ڈیڈ لائن نزدیک آ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے اب جرات مندانہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ انہوں نے مجوزہ معاہدے کے خد و خال ایک بار پھر واضح کرتے ہوئے کہا،
تحریم بے ضرر،
ایک ایسا معاہدہ جو باہمی احترام پر مبنی ہو اور جس میں ایران اور اس کے عوام کا حق تسلیم کیا جائے، اور ساتھ ہی اس میں فریقین کی تمام غلط فہمیاں دور ہوں اور دوسرے ممالک کے خدشات بھی زائل ہوں۔ مگر اس معاہدے کے طے پا جانے کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب ہم تیزی سے آگے بڑھیں، کیونکہ گزشتہ کئی دنوں سے یہ مذاکرات انتہائی سست روی کا شکار ہیں۔
دست از فعالیت صلح‌آمیز قانونی خود بر نخواهد داشت۔
ایرانی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ مغرب کی جانب سے ایران پر لگائی گئی پابندیوں سے کسی ملک یا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ پابندیاں کبھی مثبت نہیں ہوتیں۔
ایران سیویلین جوہری توانائی کے حصول کے لیے متحد ہے، اور ایران اپنے اس قانونی حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا، اور اس حق کے تحت یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا۔ ایران ایسی کسی بھی معاہدے کو تسلیم نہیں کرے گا جس میں اس کو اس قانونی حق سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی ہو۔
و از طرف دیگر شفافیت لازم برای اعتماد۔
امریکہ، یورپی یونین اور دیگر عالمی طاقتیں سمجھتی ہیں کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم ایران نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی ہے۔ مذاکرات کا مرکزی نقطہ اب تک یہ ہے کہ ایران کے یورینیم افزودگی کے پروگرام میں کمی کے بدلے ایران کے خلاف مغرب کی جانب سے عائد کردہ پابندیاں ختم کی جائیں گی۔ اس سے قبل گزشتہ برس جنیوا میں ہونے والے عبوری معاہدے میں پابندیوں میں نرمی کے بدلے ایران نے جوہری پروگرام کے بعض اہم حصوں کو بند کر دیا تھا۔
مبشر زیدی۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کا الزام عائد کیا، اور انہوں نے کیا کہا کہا، یہ سنیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ میں ایمن خواجہ سے۔
محمود عباس نے کہا کہ غزہ میں جنگی جرائم کے لیے اسرائیل کو سزا دینی چاہیے اور وہ اس معاملے کو جرائم کی عالمی عدالت میں لے جائیں گے۔ ان کی تقریر کی اسرائیل اور امریکہ نے سخت مذمت کی ہے اور اسے اشتعال انگیزی کے مترادف قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ غزہ میں حال ہی میں 50 دن تک جاری رہنے والی لڑائی میں تقریباً 2100 فلسطینی اور 73 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس جنگ نے محمود عباس کو سیاسی طور پر کمزور کر دیا ہے، کیونکہ غزہ میں ان کے مخالف گروپ حماس کی مقبولیت میں اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مرنے والے زیادہ تر فلسطینی باشندے عام شہری تھے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اکثر شہریوں کی ہلاکت حماس جنگجوؤں کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے مسجدوں اور مدرسوں کے ساتھ ساتھ رہائشی علاقوں سے حملے جاری کیے ہوئے تھے، جس کے جواب میں وہاں حملہ کیا گیا تھا۔ اس ماہ کے شروع میں اسرائیل نے 5 شہریوں کی موت کے سلسلے میں مجرمانہ تحقیقات کا حکم دیا ہے، جبکہ مجموعی طور پر یہ 100 واقعات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ غزہ میں ہونے والے نقصانات پہلے ہونے والی کسی بھی جنگ سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے نیو یارک میں جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، غزہ کے خلاف یہ جنگ قطعی طور پر جنگی جرائم کا ایک سلسلہ تھا جو لمحہ بلمحہ پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کے ساتھ بات چیت کے لیے لوٹنا ناممکن ہے، کیونکہ ان کے مطابق اسرائیل نے بنیادی سوال کا تدارک نہیں کیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایوگڈور لیبرمن نے کہا کہ یہ جھوٹ پر مبنی اشتعال انگیز تقریر تھی۔ انہوں نے کہا کہ محمود عباس کے بیان نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ وہ معقول سفارتی معاہدے میں نہ شریک ہونا چاہتے ہیں اور نہ شریک ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے فلسطینی رہنما پر سفارتی دہشت گردی کا الزام تک لگا دیا۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے کہا کہ صدر عباس کی تقریر میں جارحانہ کردار کشی تھی اور یہ بہت افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا، اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات نقصان دہ ہوتے ہیں اور مثبت حالات پیدا کرنے کی کوشش اور طرفین میں اعتماد کی بحالی کو زخم پہنچاتے ہیں۔
ایمن خواجہ، پاکستان چلتے ہیں جہاں سپریم کورٹ نے ملک کے وزیراعظم میاں نواز شریف کے خلاف ایک آئینی درخواست کی سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے۔ نواز شریف کے خلاف اس مقدمے میں عدالت کے سربراہ جسٹس جواد عز خواجہ ہوں گے اور سماعت 29 ستمبر یعنی پیر سے شروع ہوگی۔ مزید تفصیلات سنیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ میں فراز ہاشمی سے۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے ایک رکن کی طرف سے دائر کردہ اس آئینی درخواست کی سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی تشریح کے مطابق صادق اور امین نہیں رہے۔ سپریم کورٹ نے وزیراعظم نواز شریف کی نااہلی کا معاملہ سننے کے لیے جو 3 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے، اس کی سربراہی جسٹس جواد عز خواجہ کریں گے۔ یہ بینچ 29 ستمبر سے اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ درخواست تحریک انصاف کے رہنما اسحاق خاقوانی کی جانب سے دائر کی گئی تھی اور اسے جمعے کو ابتدائی سماعت کے لیے منظور کیا گیا تھا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کے خلاف لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں متعدد افراد کی ہلاکت کا مقدمہ درج ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنے ختم کرنے کے لیے فوج کو سہولت کار کا کردار ادا کرنے سے متعلق غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ فوج کے ترجمان کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ وزیراعظم نے آرمی چیف کو دھرنے ختم کرنے کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرنے کو کہا تھا۔ یاد رہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہا تھا کہ حکومت نے فوج کو نہ تو مذاکرات کے لیے کوئی ٹاسک دیا ہے اور نہ ہی فوجی قیادت نے ایسا کوئی کردار حکومت سے مانگا ہے۔ تاہم وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریڈ زون کی سیکیورٹی فوج کے ذمے ہے اور اگر وہ انہیں کردار ادا کرنے کے لیے نہ بھی کہتے تو پھر بھی فوج نے دھرنا دینے والی جماعتوں سے بات چیت کرنی تھی۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اس درخواست پر اعتراض لگا کر اسے ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا۔ تاہم اس فیصلے کے خلاف دائر کی گئی درخواست پر چیف جسٹس ناصر الملک نے رجسٹرار کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے اسے ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لیا تھا۔ اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ نے وزیراعظم کے اس بیان پر ان کی اہلیت سے متعلق درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی تھی کہ پارلیمنٹ میں ہونے والی تقاریر کو عدالتوں میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ مزید برآں میاں نواز شریف، ان کے بھائی شہباز شریف اور حکمران جماعت کے دیگر کئی ارکان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کرنے کا حکم اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے دے دیا ہے۔ اسلام آباد کی ایک عدالت نے یہ حکم بھی پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر دیا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے فراز ہاشمی سے سنی۔ بھارت میں ایک خصوصی عدالت نے متنازع سیاستدان اور ریاست تامل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جے للیتا کو آمدنی سے زیادہ اثاثہ جات کے معاملے میں مجرم قرار دیا ہے۔ قریباً 18 برس چلنے والے اس مقدمے میں جے للیتا کو غیر قانونی طور پر تقریباً $1 کروڑ یا 1.5 ارب روپے جمع کرنے کا مرتکب پایا گیا۔ جے للیتا کا ہمیشہ سے موقف یہی رہا ہے کہ یہ مقدمہ ایک سیاسی سازش ہے۔ جے للیتا 1980 کی دہائی میں سیاست میں آئیں اور اس سے پہلے وہ بھارتی فلمی صنعت کی مشہور اداکارہ تھیں۔ جے للیتا اپنی شاہانہ طرز زندگی کے لیے مشہور ہیں اور 3 دہائیوں سے بھارت کی سیاست کی مشہور ترین شخصیات میں شامل رہی ہیں۔ وہ بدعنوانی کے معاملے میں پہلے بھی جیل جا چکی ہیں۔ آج انہیں جو سزا سنائی گئی اس کی تفصیل مجھے بتائی بنگلور میں صحافی عمران قریشی نے۔
خلاف الزام یہ تھا جب انہوں نے وہاں کے چیف منسٹر بنے تھے تو اس وقت ان کے اسٹس قریب 3 کروڑ روپے تھے۔ جب ان کی 5 سال کے بعد ان کے اسٹس قریب 86 کروڑ روپے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کے خلاف یہ مقدمہ شروع ہوا تھا ان کے ڈی ایم کے پارٹی کی طرف سے۔ مطلب ڈی ایم کے اور انا ڈی ایم کے بیچ بہت سالوں سے ایک مقابلہ چل رہا ہے اور وہ مقابلہ ابھی اس معاملے پہ بھی لگا ہے۔
تو یہ الزام ان پر لگا تھا کہ انہوں نے کرپشن سے یا بدعنوانی کے ذریعے اپنی جائیداد میں اضافہ کیا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
یہ لگا تھا، ہاں یہ الزام لگا تھا، مگر اس کے بعد یہ کیس چلا، ہر وقت جب ایک ٹرائل کورٹ میں معاملہ کچھ چل رہا تھا چلتا تھا تو اس کے لیے بہت سارے ایڈجمنٹس لگے تھے، اس کو ہر وقت یا تو ہائی کورٹ جا رہے تھے ان کے وکیل یا نہیں تو سپریم کورٹ جا رہے تھے، تو یہ معاملہ چل رہا ہے قریب 18 سال سے۔ آج یہ اسپیشل کورٹ یہاں بنگلور میں بیٹھ رہی ہے، یہ اس لیے بیٹھ رہی ہے کیونکہ پچھلے 15 سال سے بیٹھ رہے ہیں یہاں بنگلور میں، اس لیے بیٹھ رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ نرنے دیا تھا، یہ ڈائریکشن دیا تھا کہ یہ کورٹ تمل ناڈو میں اگر یہ کیس چلا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔
تو اب یہ جو 17 برس 18 برس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، تو کیا سزا سنائی ہے عدالت نے جیالالیتا کو؟
سزا یہ سنائی ہے کہ ان کو پہلے تو ان کو پہلی سزا یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف ان کو 4 سال کا جو 100 کروڑ روپے کا جرمانہ دینا چاہیے، اور ان کے جو 3 ساتھی ہیں ان کو 10 کروڑ کا جرمانہ لگائی ہے دینے کے لیے، فائن لگائی ہے، اور اس کے علاوہ 4 سال کی جیل کا جیل ٹرم بھی دکھائی ہے۔
تو عمران، کیا یہ سزا ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ جیالالیتا کو اپنے عہدے سے بھی محروم ہونا پڑے گا قانوناً، یا وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہتے ہوئے یہ سزا بھگت سکتی ہیں، کیا ہوگا؟
یہ نہیں ہوگا، یہ تو جب ابھی انڈیا میں، بھارت میں ابھی معاملہ ایسا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک پیچھے 2 سال پہلے جو کیس آیا تھا، جو ان کا سپریم کورٹ کا جو نرنے آیا تھا، اس سے اگر کوئی انسان جو پبلک سرونٹ جس کو کہا جاتا ہے، یا مکھیہ منتری ہوتا ہے یا جو منتری ہوتا ہے وزیر ہوتا ہے، تو اگر وہ کچھ ایسے الزام میں کورٹ میں کنوکشن ہوا تو اس کو اس کی ممبرشپ جو ہے اسمبلی کی ممبرشپ وہ گما دیتی ہیں، تو اس کے جب وہ گما دیتے ہیں تو پھر پیچھے اگلے 4 سال اگر وہ امپریزنمنٹ ہوا ان کو تو، اور اس کے بعد 6 سال وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے،
یعنی آئندہ 10 برس کے لیے وہ عملی طور پر سیاست کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں
باقاعدہ۔
تو اب یہ جو قانون میں ان کو سزا سنائی گئی ہے، یہ ان کو کیا جیل میں کاٹنی پڑے گی، کیا ہوگا؟
ہاں، جیل میں ہی رہنا پڑے گا ان کو جب تک بڑی کورٹ، ہائر کورٹ یعنی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے ان کو بیل اپلیکیشن جیل نہیں دی، جب تک رہنا پڑے گا، اور اگلے 4-5 دن بھارت میں ہر جگہ کورٹ کے لیے بھی چھٹی ہے پچھلے اگلے 4-5 دن کے لیے۔
عمران، بہت بڑے بڑے مقدمے ہم نے دیکھے اس بیچ میں، لالو یادو جی کا مقدمہ آیا، جگن ناتھ مشرا کا مقدمہ تھا، پھر ہریانہ کے اوم پرکاش چوٹالا کا مقدمہ تھا، پھر ہماچل کے سکھرام کا معاملہ آیا سامنے عدالت کے، پھر کانگریس کے رہنما رشید مسعود، یہ ساری جو سزائیں سنائی جا رہی ہیں سیاست دانوں کو، تو کیا اس سے واقعی بھارت میں بدعنوانی کو ختم کرنے میں، کرپشن کو ختم کرنے میں کوئی مدد مل بھی رہی ہے، یا محض اخباروں کی سرخیاں بن رہی ہیں؟
جی نہیں، یہ بھارت کے جو قانون ویوستھا ہے یہ اسپشٹ کرتا ہے ابھی کہ آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مکھیہ منتری بھی ہو سکتے ہیں، آپ بہت بڑے پاورفل پالیٹیشین بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون کے باہر آپ کچھ کر کے آرام سے جی سکیں۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جب لالو پرساد یادو جیسے مکھیہ منتری یا پولیٹیکل لیڈر کو، یا جیالالیتا جیسے لیڈر کو بھی اگر یہ جیل جانا پڑا اور چیف منسٹر سے کورٹ کے آرڈر پہ ان کو نکالا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ اثر پڑتا ہے لوگوں پہ۔
تو یہ بتائیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے تو اس سے ہندوستان کی سیاست میں، خصوصاً تامل ناڈو کی سیاست میں، کیا فرق آتا دکھائی دے رہا ہے؟
تامل ناڈو میں کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کیونکہ جو جس پارٹی میں جیالالیتا کے لیڈر ہیں، اس پارٹی میں کوئی سیکنڈ لیول لیڈرشپ ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، ہر وہ انا ڈی ایم کے کی پارٹی اگر الیکشن جیتی ہے تو صرف جیالالیتا کے نام سے جیتتی ہے، یہ جو ان کے جو بھی ان کے نمائندے ہو ان کو جو بھی کچھ بھی کریں ان کو ان کی صورت دیکھ کے کوئی ووٹ نہیں کرتا، صرف جیالالیتا کی صورت دیکھتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں اور ان کو ووٹ کرتے ہیں، جیسے پچھلے تھا لوک سبھا کے چناؤ میں, ان قریب صرف دو سیٹ انہوں نے پورے راجیہ میں ان کے اسٹیٹ میں گھمائی, اور وہ بھی مطلب آؤٹ آف 39 ان کو 37 آیا.
بھارت کی ریاست تمل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جیالللیتا کو بدعنوانی کے الزام میں سزا, تفصیلات بتا رہے تھے بنگلور سے صحافی عمران قریشی. اور آئیے اب سنتے ہیں شکیل اختر کا ریڈیو کالم دوسرا پہلو.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں. امریکہ ان کا ایک بہت پسندیدہ ملک رہا ہے, اور وہ 2000 سے پہلے بی جے پی کے عہدیدار اور آر ایس ایس کے پرچارک کے طور پر کئی بار امریکہ کا دورہ کر چکے ہیں. 2002 میں گجرات کے فسادات کے بعد امریکہ نے انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا, جس کے نتیجے میں وہ گزشتہ 9 برس سے امریکہ نہیں جا سکے تھے. امریکہ کے اپنے رواں دورے میں مودی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے علاوہ کئی مقامات پر تقریریں کریں گے. مودی کے حامیوں نے امریکہ کے ایک مشہور پارک میں بھی ان کی ایک تقریر کا اہتمام کیا ہے, جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کسی غیر ملکی رہنما کی تقریر کے لیے امریکہ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا. مودی کئی اور پروگراموں میں بھی تقریر کریں گے, انہیں تقریر کرنا بہت پسند ہے. گزشتہ دنوں جب بھارت کے خلائی سائنسدانوں نے مریخ کے مدار میں بھارتی خلائی جہاز پہنچانے میں زبردست کامیابی حاصل کی, تو اسرو کے کنٹرول سینٹر پر کسی سائنسداں کا کوئی بیان نہیں آیا. وہاں صرف وزیر اعظم مودی نے تقریر کی, اور اتنی لمبی تقریر کی کہ سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں کافی بحث بھی چلی. مودی کے وزیر اعظم بننے سے قبل ان کی جماعت بھارتی جنتا پارٹی روزانہ نیوز کانفرنس کیا کرتی تھی, اہم معاملات پر خصوصی پریس کانفرنسیں ہوا کرتی تھیں, صحافیوں کو وزراء تک رسائی ہوا کرتی تھی, اور وہ ان سے متعلقہ وزارتوں کے بارے میں معلومات حاصل کیا کرتے تھے. پارٹی کے کئی باضابطہ ترجمان ہوتے تھے, لیکن اب نہ تو کوئی ترجمان ہے اور نہ ہی وزراء کو بولنے کی اجازت. وزراء اب کوئی بیان یا رد عمل دیتے ہوئے ڈرتے ہیں. وزیر اعظم مودی حکومت کے پروگراموں اور پالیسیوں کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے بات کرتے ہیں یا پھر کبھی کبھی تقریر کرتے ہیں. اطلاعات کی ترسیل پر حکومت نے پورا کنٹرول کر رکھا ہے. صحافتی حلقوں میں کافی بے چینی پھیلی ہوئی ہے. بھارت کے کئی سرکردہ اخباروں کے مدیروں نے وزیر اعظم مودی پر الزام لگایا ہے کہ وہ معلومات کی ترسیل کو روک رہے ہیں اور میڈیا کے ساتھ ان کا رویہ غیر جمہوری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت جیسے ملک میں جہاں سب کو انٹرنیٹ دستیاب نہیں ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی پیغام صرف محدود لوگوں تک ہی پہنچ سکتا ہے. مودی کا طریقہ کار شخصی رہا ہے, حکومت کے سارے اہم فیصلے انہیں سے ہو کر گزرتے تھے. معلومات پر ان کا قطعی کنٹرول ہوا کرتا تھا, انہیں تنقید پسند نہیں ہے. لیکن شاید بھارت کی حکومت اس طرح چلانا آسان نہیں ہوگا. جمہوری نظام میں حکومتیں اب زیادہ سے زیادہ شفافیت کی طرف بڑھ رہی ہیں. حکومتی اقدامات اور فیصلوں کی تجزیاتی چھان بین اب اور شدت سے ہوتی ہے. حکومتوں کی جواب دہی اب اور بڑھ گئی ہے, اور معلومات کی ترسیل اور رسائی کا دائرہ اب اور وسیع ہو گیا ہے. معلومات کی ترسیل اور ان تک آزادانہ رسائی جمہوریت کا بنیادی اصول ہے, اور کسی بھی معاشرے میں ان اصولوں سے زیادہ دنوں تک انحراف اب ممکن نہیں ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
ایک بار پھر لوٹتے ہیں عالمی موضوعات کی طرف. امریکی قیادت میں دولت اسلامیہ عراق و شام یا داعش کے خلاف حملوں میں مصروف اتحادی افواج نے ترکی کی سرحد کے قریب شامی قصبے کوبانے کا محاصرہ کر کے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں پر حملے کیے ہیں. تفصیل سنیے نازیہ میمن سے.
بی بی سی کے نامہ نگار پال ووڈ کا کہنا ہے کہ جنگی طیارے جمعے کو رات بھر چکر لگاتے رہے اور پھر سنیچر کو صبح سویرے کوبانا میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں. تاہم امریکی قیادت میں دولت اسلامیہ کے خلاف حملوں میں مصروف اتحادی افواج نے ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے کہ آیا ان کے طیارے کوبانا کے علاقے میں بھی فضائی حملے کر رہے ہیں. واضح رہے کہ اس سے قبل کرد جنگجو کوبانے پر دولت اسلامیہ کی چڑھائی کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں. ترکی اور شام کے درمیانی سرحد کے قریب واقع یہ قصبہ گزشتہ ایک ہفتے سے دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں مرکزی مقام بن چکا ہے. اب تک کوبانی اور اس کے گرد و نواح سے تقریباً 140,000 لوگ ہجرت کر کے محفوظ مقامات کی جانب روانہ ہو چکے ہیں. یہاں سے جان بچا کر نکلنے والے کرد لوگ سرحد کی دوسری جانب ترکی میں پناہ لے چکے ہیں. سرحدی دیہاتوں سے نامہ نگار مارک لون نے بتایا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کرد شہریوں کی نقل مکانی کی وجہ سے سرحد پر تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے, اور ترک فوجی شامی اور کرد شہریوں کو سرحد عبور کرنے سے روک رہے ہیں. دولت اسلامیہ کے خلاف زمینی کاروائی کے ساتھ ساتھ سیاسی حل کی بھی ضرورت ہوگی. زمینی فوج تیار کرنے کے لیے شامی حکومت کے معتدل حزب اختلاف سے تقریباً 15,000 فوجی درکار ہوں گے. جمعے کو امریکی سربراہ جنرل مارٹن ڈیمسی نے کہا تھا کہ دولت اسلامیہ کے خلاف زمینی کاروائی کے ساتھ ساتھ سیاسی حل کی بھی ضرورت ہوگی.
نازیہ میمن. اور اب پیش خدمت ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो हमने सोचा नहीं होता। वैसे जरा और सोचूं तो लगता है कि अक्सर ही वैसा होता है जैसा सोचा नहीं होता। अजब है ना, हैरत में पड़ गई मैं इस हफ्ते। पता है क्यों? ये बताने के लिए तो मैं इतनी तेजी से स्टूडियो की तरफ लपकी, जरा दुआ सलाम तो कर लूं। बॉलीवुड राउंड अप है तो क्या हुआ, तमीज के कायल तो हम भी हैं। मैं हूँ वही जो पिछले कई हफ्तों से बराबर आपसे बातें कर रही हूँ, मैं हूँ स्वाति। और अजब गजब ये हुआ है कि इस हफ्ते कहने को तो कई हिंदी फिल्में आई हैं, लेकिन नजर डालने को एक नहीं है। यकीन मानिए, वक्त बर्बाद करना हो तो इस हफ्ते के मुकाबलों की बात की जाए। अब हमारे पास इतनी गुंजाइश कहाँ है, सो नहीं करेंगे उन फिल्मों पर बात जो इसके लायक ही नहीं है। मेरी पोटली में कोई कमी नहीं है बातों की, एक ढूंढूंगी, पांच हाथ में आती है। तो सबसे पहले हाथ में आए हैं ऋतिक रोशन। मेरा मतलब पहली खबर रोशन है ऋतिक के नाम से। जल्द रिलीज होगी उनकी फिल्म बैंग बैंग। ये नाम मुझे बेहुदा होने की हद तक अजीब लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, रखने वालों को अपनी अक्ल तो बख्श नहीं सकती ना। लेकिन अकलमंदी वाला काम था ऋतिक और कैटरीना को साथ में लाना। क्या लगते हैं दोनों साथ में, तीसरी बार आ रहे हैं। अब तीन फिल्मों का साथ कम नहीं होता। तो हमने ऋतिक से पूछा कि आप हमें वो बताओ कैटरीना के बारे में जो किसी और को मालूम ही ना हो।
कैटरीना के साथ ये मेरी एक्चुअली थर्ड फिल्म है इफ यू काउंट अग्निपथ, और मेरे ख्याल से शी इज अनदर गो गेटर, शी इज डिटरमिंड। अगर उसके माइंड में कोई चीज है दैट शी वांट्स टू अचीव, शी विल गो थ्रू व्हाटएवर लेंस टू अचीव दैट, एंड दैट इज अ वेरी रेयर ट्रेट। वो एक वर्कर है, शी इज लाइक अ लेबरर, और आई रियली एडमायर दैट।
तूने कंधे पे सर झुकाया जब जैसे दरगाह पे बांध धागे तब।
कैटरीना और मजदूर ऋतिक, आपके लिए जितनी अच्छी बात हो, गुड़िया सी दिखने वाली कैटरीना खुद के बारे में ये राय कैसे लेंगी, ये समझने का पोटेंशियल मेरी अकल में तो नहीं है। मेरे पास तो एक पुराना सवाल बाकी है अभी कैटरीना के लिए। वक्त गुजर जाए तो क्या, जिन सवालों के जवाब ना मिले वो कभी पुराने नहीं होते। जब मौका मिले ना पूछ लेना चाहिए। इसीलिए जब मुंबई में कैटरीना कैफ हमें मिल गई तो हमने एक लम्हे का भी वक्त नहीं लिया ये पूछने में कि मैडम जब आपके चाहने वाले इतने हैं तो फिर क्यों आपने धूम 3 में वो 5 मिनट का रोल लिया था। जरा हमारे दिमाग को भी रोशन करें।
What my intention out of that film was to try and do certain kinds of dance and a certain kind of athletic performance, you could call it a certain kind of acrobatic performance, which to do for me, because I'm not an acrobat, would take a lot of training, would take a lot of help and professionals, which would take a lot of money, and to do that you would have to have a big budget film.
Kya kaha aapne, dance aur acrobatic performance ke liye? ये वजह सिर्फ एक हिंदी कमर्शियल फिल्म की अदाकारा ही दे सकती है, यकीनन बेशक। इधर ये हीरोइनें हैं जो चंद मिनटों के डांस के लिए फिल्म करने में खुश हैं, और उधर हिंदी फिल्मी हीरो है जो रोल के लिए कुछ भी कर रहे हैं। शाहिद कपूर के बाल देखे ना आपने, कितने अच्छे हुआ करते थे, लेकिन कटवा दिए उन्होंने बिल्कुल साफ, वो भी सिर्फ एक रोल की खातिर।
चले 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 दिए से चल रहे सारी जिंदगी।
अब विशाल भरद्वाज के साथ हैदर में काम करने का मौका था इतना कीमती कि शाहिद कुछ भी करते, सो उन्होंने किया, अपने बालों की दे दी कुर्बानी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शाहिद मियां को कैसा लगा अपने बाल खोकर?
No, I actually enjoyed being bald because it felt very nice when nice hot water fell directly on your bald head as opposed to going through hair. It's a very different experience. We should try it sometime.
अजी बालों का क्या है, वो तो फिर आ जाएंगे। वैसे भी कितने नुस्खे, शैम्पू, कंडीशनर तो आपको खुद पता होंगे, आप लोग बेचते जो हो हम लोगों को। और ना हो तो करीना कपूर को फोन कर लो, उन्हें तो रूसी से लेकर झड़ते बालों तक सबका इलाज मालूम है। लेकिन बड़ी नाइंसाफी होगी अगर आप ये सोचते हैं कि ये एक्टर्स सब कुछ बेच लेते हैं पैसों की खातिर, न खुद इस्तेमाल करते हैं पर किसी ब्रांड को ना नहीं कहते। तो जनाब, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, ये स्टार्स भी कुछ चीजों को ना कहते हैं। मसलन अब मैं बता दूं आपको तो बात नहीं बनती, किसी और से क्यों, करीना कपूर से सुनते हैं।
आई हैव एंडोर्स्ड एवरीथिंग, जूतों से लेके लैपटॉप से लेके बालों तक मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, बस तीन चीजें छोड़े वो है नॉन वेजिटेरियन फूड, अल्कोहल एंड सिगरेट्स। These three things I will not end. चाहे बहुत सारे offers आए मुझे alcohol brands के लिए, क्योंकि आजकल वो लोग alcohol brands को अलग तरीके से music video के तरह shoot करके launch करते हैं, बहुत सारे artists ने किया है, मगर मैंने मना किया है and I don't believe in doing that.
मान लेने और ना मानने के बीच में किस चीज का फर्क होता है? मेरे लिए सिर्फ मूड का, मन किया तो माना, नहीं किया तो नहीं माना। ऐसे मान लेने को दिल करता है कि करीना सिर्फ कह नहीं रही हैं, करती भी हैं। पर सोहा अली खान कब से कह रही हैं पर कर ही नहीं रही हैं। शादी, निकाह,
दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन।
कब से मालूम है कि कुणाल खेमू के साथ निकाह का इरादा रखती है मोहतरमा, पर इस इरादे को अमल में नहीं ला रही है। तो फिर सवाल उठा ना मेरे दिमाग में और जवाब ले लिया हमने सोहा से, कहीं मन तो नहीं बदल गया सोहा?
शादी का यही सीन है कि अभी तो प्रपोजल हुई है, तो दैट इज वन स्टेप, एंड एज आई वाज सेइंग अर्लियर कि आई फील एटलीस्ट कुणाल फील्स हिज बॉटम सेल्फ फॉर 5 मंथ्स, बट द प्रपोजल ऐसा प्रपोजल था कि हम एक एक्चुअली किसी और के साथ शादी नहीं करने वाले हैं। दैट वाज नंबर वन कमिटमेंट, कि मैं आपको ये कमिटमेंट देती हूँ कि मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। हमारे साथ जब शादी होगी, एक दूसरे के बीच में शादी होगी, वो अलग बात है।
ना ही बदले तो अच्छा है, क्योंकि हर शख्स जिंदगी में हमेशा वहाँ नहीं रहता ना जहाँ वो कभी था।
आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहाँ बसा के चले, कदम के निशान बना के चले, दिल पुकारे आरे 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 अभी ना जा मेरे साथी।
इस हफ्ते देवानंद साहब का जन्मदिन आया, लेकिन वो नहीं थे, पर अपने जिंदगी के आखिरी सालों में भी वो एक लम्हे के लिए नहीं भूले कि उनके सुनहरे फिल्मी सफर की शुरुआत हुई कहाँ से थी।
मैं फिल्म करने के लिए ही लाहौर से आया था। आप मेरा अगर अतीत देखें, भविष्य देखें, तो मैं लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने अंग्रेजी में बी ए ऑनर्स किया था और मैं एम ए मास्टर्स डिग्री करना चाह रहा, लिटरेचर करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पिताजी उस वक्त उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, बेटा बैंक में नौकरी कर लो, मैं कैसा नहीं होगा, तो मैंने थर्ड क्लास कंपार्टमेंट लेके फ्रंटियर रेल में टिकट पकड़ा और लैंड कर दिया बॉम्बे में। और 2 साल का स्ट्रगल, 43 to 45 में मुझे टिकट मिला डेक्कन क्वीन की फर्स्ट क्लास पूना में, वहाँ की स्टेशन वैगन स्टेशन स्टेशन पर आई मुझे लेने के लिए, जाके मैंने ऑडिशन दिया, मुझे पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला पिक्चर का नाम हम एक हैं।
गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है।
और इस सफर में उनके चाहने वाले इस कदर उन पर फिदा हुए कि मिसालें मिलना मुश्किल है। शायद आपने भी सुना हो कि देवानंद को काले कपड़ों में देखकर उनकी फीमेल फैंस बेहोश हो जाया करती थी, क्या ये सच था? हमने देवानंद साहब से कुछ वक्त पहले पूछा था।
मिथ है, इसलिए कि काला पानी में जब मैं काम कर रहा था तो काले पानी की कहानी ये थी कि काले पानी का जो हीरो था उसके पिताजी को काले पानी की सजा हो चुकी थी और उनको निकालना बहुत मुश्किल था क्योंकि प्रूफ नहीं था कि उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उन्होंने नहीं किया था तो उनके बेटे ने ये अपने आप से कसम खाई थी कि जब तक मैं अपने पिताजी को काला पानी से छुड़ा नहीं लूंगा तो मैंने काले कपड़े ही पहनूंगा। तो सारी फिल्म में मैंने एक ही रंग के कपड़े पहने थे, काला पानी। उससे लोगों ने कहा देव साहब काला कपड़ा पहनते हैं तो लोग लड़कियां भी होश हो जाती हैं, तो मुझे मजा आता था सुनने का। मैं कह रहने तो जानते उनके बोलने तो जो बोलते हैं।
हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? इस सवाल का जवाब शायद ही मिले, पर बॉलीवुड की दिलचस्प बातों के साथ अगले हफ्ते लौटूंगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर अगर सवाल ये है कि अगले हफ्ते आपको बॉलीवुड की खबरें मिलेंगी या नहीं, तो जनाब बॉलीवुड की दिलचस्प बातों के साथ अगले हफ्ते लौटूंगी मैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल दीजिए इजाजत।
अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं।
BBC.
بالی ووڈ کی چمک دمک سے سجا ہوا پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ ہماری ساتھی سواتی بخشی آپ کے لیے پیش کر رہی تھیں. اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن, اسٹوڈیو مینیجر تھے یہاں لندن میں میتھ ڈین اور اسلام آباد میں عامر صدیق. جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آپ خبروں کا خلاصہ سنیے نغبت ملک سے.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ باہمی مذاکرات کرنے کو تیار ہے اور وہ پاکستان سے بھائی چارے کے تعلقات قائم کرنے کے خواہش مند ہیں. بھارت میں خصوصی عدالت نے تامل ناڈو کی وزیر اعلی جے للیتا کو بدعنوانی کے جرم میں 4 سال قید اور 100 کروڑ روپے جرمانہ ادا کرنے کی سزا سنائی ہے. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ غزنی کے ایک اہم علاقے کا کنٹرول واپس حاصل کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور طالبان میں جھڑپیں جاری ہیں اور 2 دن میں 60 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں. برطانیہ کے جنگی طیاروں نے عراق میں اپنے پہلے جنگی مشن کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان میں اسلام آباد کی ایک عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر وزیراعظم پاکستان اور وزیر اعلی پنجاب سمیت 11 افراد کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.